السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کا نیوز شو لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے۔ ہمارا یہ نیوز شو نشر ہو رہا ہے براہ راست ریڈیو پر میڈیا ویو 972 پر پاکستان اور بھارت میں، اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ تو لیجئے خبروں سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، وزیر اعظم عباسی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان کشمیری عسکریت پسندوں کی ٹھوس مدد کرے، بھارت سے مشروط تعاون کر سکتے ہیں۔ کالعدم کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ کا بیان۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
طرز زندگی میں تیز رفتار تبدیلی کے سبب بھارت میں 38% خواتین اور 16% مرد خون کی کمی کے شکار، بیشتر لوگوں کا شوگر لیول بھی غیر فطری۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
انٹرنیشنل نیوز، وائٹ ہاؤس نے روس کے 38 شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں، اور افغان حکومت نے طالبان کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ان خیالات کا اظہار کابل کے اپنے ایک روزہ دورے کے بعد کیا۔ تفصیلات سنیے اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، اور ان کے بقول افغان تنازع کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور پاکستان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ وزیراعظم عباسی کا یہ بیان ان کے دورے کابل کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جب انہوں نے جمعے کو افغان صدر اشرف غنی اور دیگر اعلی افغان عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ صوبے بلوچستان کے ضلع خاران میں ہفتے کو ایک تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن سب کے مفاد میں ہے۔
جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، افغانستان کے مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ افغان بیٹھے، آپس میں بات چیت کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ ہم اس پروسیس میں، اس نیگوشیشن میں پوری طرح مدد کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ہم پر لازم ہے۔
واضح رہی کہ افغان صدر اشرف غنی نے رواں سال فروری میں افغان طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کی تھی، جس پر افغان طالبان کی طرف سے باضابطہ رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم کابل اسلام آباد پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اگرچہ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اسلام آباد کا طالبان پر ماضی کی نسبت اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، تاہم بعض مبصرین کی رائے میں وزیراعظم عباسی کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
شاید کچھ زیادہ ہی زور سے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاکستان کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ البتہ یہ بات کہ کیا یہ کوششیں کامیاب ہوں گی، طالبان مان جائیں گے، یہ کہنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان بھی بڑا محتاط رویہ اپنائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ طالبان جو ہیں وہ نہ مانیں، پھر کوئی ناراضگی ہو جائے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان حالیہ اعلی سطح کے رابطے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔
ہاں، میرے خیال میں یہ جو دورے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ذرا کچھ نکات کے اوپر اتفاق رائے ہو رہا ہے، یہ جو افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی، یہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، 5 ورکنگ گروپ بن گئے ہیں، ان کو بھی فعال کیا جائے گا، تو یہ کافی میرے خیال میں پہلے کے مقابلے میں حالات میں بہتری آئی ہے۔
واضح رہی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے دورے کابل کے دوران افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کو دورے پاکستان کی دعوت دی، جسے بعض مبصرین اسلام آباد اور کابل کے باہمی تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے وزیر اعظم کی جانب سے پیش کیے جانے والے ٹیکس ایمنسٹی پروگرام پر اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں، جبکہ پاکستان کی کئی حکومت مخالف جماعتیں پہلے ہی اس پروگرام کو کالا دھن سفید کرنے کی ایک کوشش قرار دے کر مسترد کر چکی ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
حکومت کی طرف سے مجوزہ ٹیکس اصلاحات اسکیم پر حزب مخالف تو اپنے تحفظات کا اظہار کر ہی رہی ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق عالمی سطح پر دہشت گردی کے مالی وسائل کی روک تھام پر نظر رکھنے والی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے بھی ایک خط کے ذریعے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جمعرات کو ہی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اعلان کیا تھا کہ حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے محصولات سے متعلق ایک اسکیم لا رہی ہے، جس کا مقصد ان کے بقول زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل کرنا ہے۔ اس مجوزہ اسکیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ افراد جو ملک کے اندر اور بیرون ملک غیر قانونی اثاثہ یا سرمایہ رکھتے ہیں وہ ایک مخصوص شرح ٹیکس ادا کر کے اپنے ان اثاثوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ انگریزی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے وزارت خزانہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو اس مجوزہ اسکیم کے تناظر میں بین الاقوامی سطح پر رقوم کی غیر قانونی منتقلی اور دہشت گردی سے متعلق مالی وسائل کی روک تھام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومتی عہدیدار ان تحفظات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجوزہ اسکیم منی لانڈرنگ کے انسداد کے لیے وضع کیے گئے بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے، تاہم اس بارے میں غیر جانبدار حلقوں کی رائے منقسم دکھائی دیتی ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو دہشت گردی کے لیے مالی وسائل روکنے کے لیے اپنی حکمت عملی آئندہ ماہ پیش کرنی ہے، اور اگر یہ ٹاسک فورس اس پر مطمئن نہیں ہوئی تو پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا جو اس ضمن میں مؤثر اقدام نہیں کر رہے۔ اقتصادی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ بیرون ملک سے آنے والی رقوم میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔
تو اناؤنس کر دیا، لیکن پریزیڈنشل آرڈیننس سے جو ہے وہ دیکھنا ہے، تو اس کے اندر جو پروپوز چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ، ٹیررسٹ فائنینسنگ اور ڈرگس سے ریلیٹڈ منی ہے وہ وائٹن نہیں ہو سکے گی۔ لیکن چونکہ پاکستان میں ایک پراپر کانٹیکسٹ ہے کہ ہم پالیسیز تو بناتے ہیں لیکن افیکٹو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے۔ انفورسمنٹ میکنزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں، یہ پیسے سے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو لڈا کیسے کریں گے؟
لیکن اقتصادی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر اعجازی کے خیال میں پاکستان منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ایک عرصے سے کوششیں کر رہا ہے اور خاصی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔
جو منی لانڈرنگ کے اوپر اس میں امریکن گورنمنٹ اور امریکن فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی پاکستان کے گورنمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں اور وہ بھی اس میں پاکستان گورنمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں، بلکہ یوں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ٹرانزیکشن کہیں جاتی ہے تو اس کا ٹریک جو ہے دنیا بھر میں رکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر باہر سے پاکستان میں ایکسٹرا کو پیسے آئیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایڈیشنل فائنینشیل پاکستان کا باہر سے آئے گا تو وہ بھی اس ٹریک کے اندر آئے گا، اس سے اثر نہیں پڑتا کہ اسے ٹیررسٹ کی منی کا ہوگا۔ دس از ٹوٹلی رانگ۔
تاہم ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس ٹیکس اسکیم پر یہ تنقید ضرور ہو سکتی ہے کہ لوگوں سے ٹیکس پورا وصول کیا جانا چاہیے، نہ کہ انہیں اس میں چھوٹ دی جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو راجستھان کی ایک جیل میں دو راتیں گزارنے کے بعد ضمانت پر رہائی مل گئی ہے۔ انہیں تقریباً 20 سال پہلے کالا ہرن شکار کرنے کے ایک مقدمے میں عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تفصیلات سنیے نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
جودھ پور سینٹرل جیل میں دو راتیں گزارنے کے بعد بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو نایاب سیاہ ہرن مارنے کے تقریباً 20 سال پرانے معاملے میں ہفتے کے روز ضمانت مل گئی اور وہ ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہیں جمعرات کے روز عدالت کی جانب سے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ اگر اس دوران سلمان خان ملک سے باہر جانا چاہیں تو انہیں عدالت سے اجازت لینی ہوگی۔ ضلع اور سیشن جج رویندر کمار جوشی نے انہیں 50,000 روپے کے بانڈ اور اتنی ہی رقوم کے دو مچلکوں پر ضمانت دی۔ 7 مئی کو اگلی سماعت ہوگی۔ اس سے قبل عدالت نے اس معاملے میں دیگر ملزموں سیف علی خان، تبو، سونالی بندرے اور نیلم کو شبہ کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا، جس پر نیوز چینلوں اور سوشل میڈیا پر سلمان کے پرستاروں نے ان کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ جس جج نے انہیں سزا سنائی تھی اسی رات ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق یہ تبادلہ معمول کی کارروائی تھی جو ہر سال اپریل کے اوائل میں ہوتی ہے۔ اس موقع پر جودھ پور کی سیشن عدالت کے باہر اور ممبئی میں سلمان کے گھر پر ان کے پرستاروں کی بھیڑ لگی رہی۔ ان کے ایک فین نے، جس کا نام جاوید ہے، ان کے گھر کے باہر ان پر ایک ریپ گا کر لوگوں کا دل بہلایا۔
سلمان بھائی کا نام آپ کے لیے، فلم انڈسٹری کے باپ کے لیے، خانوں میں خان شیر خان کے لیے، پبلک کی پسند بھائی جان کے لیے، بھائی کا انڈسٹری میں ہے اتنا وزن، جو بھی دشمن جل جائے دفن، بالی ووڈ سے لے کے ہالی ووڈ تلک، ٹالی ووڈ سے لے کے جالی ووڈ تلک، اپنے بھائی کی فین فالوئنگ چاروں طرف، اپنا بھائی سب سے ہٹ کے ہے سب سے سرس۔
उधर जोधपुर में जूं ही जमानत मिलने की खबर मिली, अदालत के बाहर 52 साला सलमान के पुरस्कारों में जबरदस्त जोश पैदा हो गया। सलमान के वकील ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है और वो आगे की समाअत पर अदालत के साथ पहले की मानिंद ताउन करते रहेंगे। जबकि सियाह हिरनों के तहफ्फुज की लड़ाई लड़ने वाली बिश्नोई सभा ने कहा कि वह जमानत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
व्हाइट हाउस ने रूस के 38 शहरियों और कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अमरीका का मौकफ है कि रूसी हुकूमत क्राइमिया, यूक्रेन और शाम समेत दुनिया भर में बदनीयती पर मबनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। रूस ने ऐसी किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होने को मुस्तरद कर दिया है, ताहम इस इकदाम से अमरीका और रूस के दरमियान मौजूद तकसीम में मजीद इजाफा हो सकता है। इस बारे में सिंडी सेन की रिपोर्ट अंजुम हैरल्ड गिल पेश करते हैं।
जुमे के रोज व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान सारा हकबी सैंडर्स का कहना था कि अमरीका अब भी रूस के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसका इन्हिसार रूस पर है। सारा ने कहा, एक बार फिर हम रूस के रवैये में मजमूई तब्दीली देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे और बेहतर ताल्लुकात की उस्तवारी के लिए काम आगे बढ़ता रहे। मुतादिद अमरीकी कानून साजों और खारिजा पॉलिसी के माहिरीन ने अमरीकी महकमा खजाना के इस कदम का खैर मकदम किया है। अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के विलियम पॉमरेंस का इस बारे में कहना है,
इट हैज टारगेटेड सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ओलिगार्क्स इन रशिया, पीपल हु आर वेरी क्लोज टू पुतिन।
इसने रूस के नुमाया तरीन हुकूमती अफराद को निशाना बनाया है जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीब हैं, और मेरे ख्याल में ये कयास या उम्मीद और शायद दोनों ही का इम्तजाज के इस कदम से रूस के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। चंद तज़ियाकार ये महसूस करते हैं कि पुतिन के अंदरूनी हलके में शामिल अफराद के खिलाफ ये इकदाम, जिसमें इनका दामाद भी शामिल है, खासे अरसे से मौखर था। इस बारे में हैरानी जाहिर करते हुए रशियन फेडरेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशॉफ का कहना है,
Я в США бывал там неоднократно.
I have been in the USA many times. Regarding the fact that
मैं बहुत दफा अमरीका जा चुका हूँ। जहाँ तक पाबंदियाँ मुतारिफ कराने का ताल्लुक है, तो इसके मानी ये नहीं है कि हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे। माहिरीन कहते हैं कि अब जब अमरीका ने रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, तो वो देख रहे हैं कि क्या यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से चीनी एशियाई सर्फ पर 100 अरब के इजाफी महसूलात के नफाज की धमकी और बेजिंग की जानिब से इस इंतबाह के बावजूद कि वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, सदर और उनकी इंतजामिया ने जुमे के रोज कहा कि अमरीका चीन के साथ किसी तजारती जंग में बरसरे पैकार नहीं है। वाशिंगटन और बेजिंग के दरमियान बढ़ती हुई बयानबाजी पर बढ़ती हुई तशवीश के दौरान व्हाइट हाउस के इक्तसादी उमूर के चीफ एडवाइजर लैरी कुडलो ने कहा कि यह सिर्फ एक तजवीज़ है जिसका अमरीकी तजारती नुमाइंदा USTR जायजा लेगा और फिर इसे अवामी तबसरे के लिए पेश कर दिया जाएगा, इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ है और किसी चीज पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इक्तसादी मुशीर ने कहा कि अमरीका को बेजिंग की जानिब से इमलाक दानिश की चोरी पर सख्त तशवीश है, और उन्होंने कहा कि हम चीन को अपनी टेक्नोलॉजी चुराने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि जब वो हमारी टेक्नोलॉजी चुराते हैं तो वो अमरीकी मुस्तकबिल के अहम असासे चुरा रहे हैं। मुशीर ने जोर देकर कहा कि ट्रंप और चीनी सदर जी जिनपिंग के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं और इस वक्त जारी मुज़ाकरात बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन हम संजीदा हैं। जुमे के रोज व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान मामूल का राबता जारी है, ये एक गुफ्त शुनीद का दौरानिया है और हम इससे गुजर रहे हैं। इसी दौरान बेजिंग ने पीछे हटने का कोई इंदिया जाहिर नहीं किया है। और अमरीका और चीन के दरमियान जारी होने वाली तजारती जंग से दोनों में से किस मुल्क को फायदा पहुंचेगा, इस बारे में मुबसरीन का कहना है कि इससे दोनों ही नुकसान में रहेंगे और स्टॉक मार्केट भी बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। इस बारे में अंजुम हैरल्ड गिल की रिपोर्ट।
वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान ने रूस के खबर रसां इदारे स्पुतनिक को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान रूस से जदीद असलहा खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाका तैयारे और टैंक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस से वसी पैमाने पर जदीद हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखता है। एयर डिफेंस सिस्टम के मुज़ाकरात जारी हैं, जैसे ही मुकम्मल होंगे हम इस बारे में ऐलान करेंगे। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ एक शय नहीं खरीदना चाहता बल्कि तवील उलमुद्दती सौदे करना चाहता है। पाकिस्तान को रूस के T-90 टैंक में भी दिलचस्पी है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि रूस के SU-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं। اس بارے میں آئندہ چند برسوں میں سودا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس سے دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اضافہ چاہتا ہے، جن میں اسلحے کی فراہمی، فوجی تربیت اور مشقیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ شامل ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد امریکہ سے مزید فوجی امداد نہیں چاہتا۔ پاکستان کے روزنامے ڈان کے مطابق اعزاز چودھری نے کہا کہ پاکستان عزت، وقار، احترام اور اپنی خدمات کا اعتراف چاہتا ہے۔ امریکہ نے جنوری میں پاکستان کی فوجی امداد معطل کر دی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امداد کے نام پر اربوں ڈالر وصول کیے لیکن دہشت گردی ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں نہیں کی۔ پاکستان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، یہ تھی مبشر علی زیدی کی رپورٹ، جو اس بارے میں تھی کہ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی ایک ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے اور نہ کرتا ہے، اور یہ کہ روس سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں جس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ اور اب وہ رپورٹ جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری ہونے والی تجارتی جنگ سے دونوں میں سے کس ملک کو فائدہ پہنچے گا۔ انجم ہیرڈ گل کی یہ رپورٹ۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چینی مصنوعات کے لیے اضافی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی اور بیجنگ کے اس پر شدید رد عمل کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں نہیں الجھ رہا۔ ادھر بیجنگ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے مابین تجارت کے حوالے سے جیسے کو تیسا کی نوعیت پر مبنی بیان بازی جاری ہے، لیکن اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ورلڈ بینک سے ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اس سے دونوں ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تو اس کا صرف فائدہ تیسرے ملکوں کو ہوگا جو وہی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں جو دو ممالک ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی امریکہ کو اور چائنا کو بھی، اور اس سے نہ تو امریکہ کے پروڈیوسرز کو فائدہ ہوگا نہ اس سے کنزیومرز کو کوئی فائدہ ہوگا۔
چند روز پہلے امریکی تجارتی نمائندے نے چین سے درآمد ہونے والی 1300 اشیاء پر محصول میں اضافے کی تجویز دی، جن میں زیادہ تر ایروسپیس، طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مصنوعات شامل ہیں۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں چین نے جوابی اقدامات کے طور پر سیاسی اعتبار سے 106 حساس امریکی مصنوعات پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا۔ اس بارے میں پیرس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں،
اکنامیکلی دیکھیں تو جو یو ایس کمپنیز ہیں وہ زیادہ رسک میں نظر آتی ہیں، یو ایس کے فارمرز وہ زیادہ رسک میں نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے زیادہ سویا بین جو ہے وہ آلموسٹ 40% سویا بین وہ یو ایس سے چائنا جاتا ہے، تو اس سے سب سے زیادہ متاثر یو ایس کے فارمرز ہوں گے اور ان کی ہیوی انڈسٹری ہوگی۔ مور دین 60,000 وہیکل جو جرمن بیسڈ بی ایم ڈبلیو وہ یو ایس سے چائنا جاتے ہیں، تو کار انڈسٹری بھی کافی متاثر ہونے کا۔ اس کے علاوہ جو ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے بوئنگ کے۔
وائٹ ہاؤس کے مشیر اقتصادی امور لیری کڈلو نے واشنگٹن اور بیجنگ کے بیانیے پر بڑھتے ہوئے تحفظات کے تناظر میں کہا ہے کہ یہ صرف ایک تجویز ہے جس کا امریکی تجارتی نمائندہ یو ایس ٹی آر جائزہ لے گا اور پھر اس پر عوامی رائے بھی طلب کی جائے گی، لہٰذا ابھی کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ نافذ کیا گیا ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بیان بازی سے اسٹاک مارکیٹوں میں بے یقینی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عدم استحکام کا شکار رہیں گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تنازع اور محصولات کے حالیہ جوابی اقدامات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کابینہ کی سطح کے اقتصادی مذاکرات کا مستقبل واضح نہیں ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کے روز امریکہ اور چین کے درمیان ان جامع اقتصادی مذاکرات کی بحالی کی کوئی فوری علامت موجود نہیں تھی جو افتتاحی مرحلے کے خاتمے کے بعد سے تعطل کا شکار ہیں اور جن میں گزشتہ جولائی سے کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ شام میں نگرانوں کے مطابق شامی فوجیوں نے مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری قصبے پر ایک فضائی حملہ کر کے کم از کم 40 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جمعے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن نے غوطہ کے سب سے بڑے شہر کے مختلف حصوں میں دھوئیں کے گہرے بادلوں کو فضا میں اٹھتے دکھایا۔ اس نے کہا کہ ریپبلکن گارڈ فورسز قصبے کی جانب بڑھ رہی تھیں جہاں جیش الاسلام کے باغی گروپ قابض ہے۔ یہ لڑائی ایسے میں ہوئی ہے جب غوطہ میں باغی گروپس نے حلب کے شمال مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی طرف جانے کے لیے ایک محفوظ راستے کو قبول کیا ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے جمعے کے روز امریکی سرحد میں غیر قانونی داخلے کو قطعی طور پر برداشت نہ کرنے کی ایک پالیسی کا اعلان کیا۔ انہوں نے جنوبی سرحد پر فیڈرل پروسیکیوٹرز کو ہدایت کی کہ وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے بھیجے گئے غیر قانونی داخلے کے تمام کیسز کو اپنے دسترس میں لے لیں۔ سیشنز نے لکھا کہ یہ پالیسی تمام موجودہ پالیسیوں پر فوقیت لے گی، اور اگر اس پالیسی کے نفاذ کے لیے اضافی وسائل کی ضرورت ہو تو ہر دفتر اس کی شناخت کرے اور ان اضافی وسائل کی درخواست کرے۔ امریکہ کی ریاستوں ٹیکساس اور اریزونا نے اس کے بعد نیشنل گارڈ کے 400 اہلکاروں کو اگلے ہفتے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بھیجنے کا اعلان کیا، جب امریکی صدر ٹرمپ نے سرحد پر مزید فوجیوں کی تعیناتی کے لیے کہا۔ ہفتے کے روز حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی کی وزارت صحت نے کہا کہ سرحدی جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک صحافی سمیت 9 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ وزارت نے کہا کہ جمعے کی جھڑپوں کے دوران غزہ میں قائم این میڈیا ایجنسی سے وابستہ ایک فوٹوگرافر یاسر مرتضیٰ اس کے باوجود نشانہ بنا کہ وہ پریس کی ایک شرٹ پہنے ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یہ کہتے ہوئے تبصرہ کرنے سے انکار کیا کہ وہ واقعے کا جائزہ لے رہی ہے۔ 7 اپریل عالمی ادارہ صحت کے 70ویں سالگرہ کا دن ہے، یہ عالمی یوم صحت بھی ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے بہت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کو چیچک جیسی بیماری سے پاک کرنے کی کوششوں کی قیادت کی ہے۔ اس نے پولیو سمیت دوسری بیماریوں کے خاتمے کے لیے شراکت داریاں تشکیل دی ہیں۔ گزشتہ سال صرف 17 بچے پولیو کا شکار ہوئے۔ یہ تمام واقعات پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں پیش آئے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
خبروں کے بعد اب باقی پروگرام۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی ایک ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے اور نہ کرتا ہے۔ روس سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ دنیا بدل رہی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کو بھی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنی ہے۔ واشنگٹن سے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ صرف امریکہ پر انحصار کبھی نہیں رہا، پاکستان چین اور فرانس سے بھی اسلحہ خریدتا رہا ہے۔ روس سے اس لیے دفاعی تعلقات نہیں تھے کیونکہ اس کے بھارت سے قریبی تعلقات تھے، لیکن اب جیو پولیٹکس تبدیل ہو رہی ہے۔
صرف ہمارا انحصار امریکہ پہ نہیں تھا، چین کی طرف سے بہت مختلف قسم کا اور اسلحہ پاکستان نے پچھلے کوئی 40-50 سال میں خریدا ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ اور صرف چین نہیں، فرانس، امریکہ، چائنا، یہ 3 سورسز ہیں اس وقت پاکستان کے اسلحے کی۔ رشیا باوجود کیونکہ ان کے بھارت کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، روس کے سوویت یونین کے، اس لیے پاکستان اور روس کے سوویت یونین کے کبھی تعلقات اس طریقے سے استوار نہیں ہو پائے کہ ہم اپنے اسلحے کو وہاں سے بھی خریدتے۔ لیکن اب جب کہ دنیا کی جیو پولیٹکس تبدیل ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری الائنسز تبدیل ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں پھر پاکستان بھی اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے۔
شہزاد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کے روس سے تعلقات اس وقت اسی طرز کے ہیں جس طرز کے بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں۔
پاکستان جو ہے وہ روس کے ساتھ اس لیول پہ ہے جہاں پر کہ آج بھارت امریکہ کے ساتھ ہے، یعنی آپ تعلقات اپنے استوار کرنے کی اس میں کوشش میں ہیں، یا ایک اس طرف ایک آپ کا رجحان ہے۔ اگر بھارت امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے تو پاکستان چین اور روس اور امریکہ تینوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے۔
اس سوال پر کہ پاکستان کی معیشت بہتر حال میں نہیں تو دفاعی بجٹ میں اسلحے کی خریداری کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، شہزاد چودھری نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ سے اسلحہ ہمیشہ اپنے پیسوں سے خریدا، روس سے اسلحے کے لیے بھی پیسے فراہم کیے جائیں گے، اور اگر پیسہ نہ ہوا تو نہیں خریدیں گے۔
ہم نے اسلحہ جب امریکہ سے خریدا تو ہمیشہ اپنے پیسوں سے خریدا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے رقم کریٹ کی اپنے فنڈز میں سے اور پھر پیسہ خریدا، تو جو پاکستان کی ضروریات ہوں گی وہ اس سے قطع نظر کہ وہ ڈیفنس بجٹ میں کتنا ایڈیشن ہوتا ہے، پروجیکٹ بیسڈ منی ہے، کس طریقے سے اس کو ہم کریٹ کرتے ہیں اسپیس کو، وہ پاکستان کی ضرورت ہوگی اور پاکستان اس کے حساب سے اپنا فیصلہ کرے گا، اور اگر پیسے نہیں ہوں گے تو اسلحہ نہیں خریدا جائے گا۔
شہزاد چودھری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو تمام ممالک سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے اور کسی ایک ملک پر انحصار کرنا مناسب نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وادی کی خوبصورتی اور وہاں جاری تنازعات اکثر فلمیں اور کہانیاں تخلیق کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تاہم حال ہی میں اس علاقے سے جڑے ایک ایسے موضوع پر ایک فلم سامنے آئی ہے جس کا عموماً ذکر کم ہی ملتا ہے۔ کشمیر کی آدھی بیواؤں کی زندگی پر بننے والی اس فلم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس متنازع مسئلے کو اجاگر کرنے میں یہ فلم کیا کردار ادا کر سکے گی، سنیے نخبت ملک کی اس رپورٹ میں جو اسی فلم کی ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
میرے شوہر خالد حسین بیگ 1999 کو کھانا کھاتے وقت اٹھائے گئے۔
یہ کہانی ہے ایک ایسی خاتون کی جس کا شوہر لاپتا ہوا اور پھر تلاش کرنے پر حکومتی ریکارڈ میں نہ اس شخص کا شمار مردوں میں تھا نہ زندوں میں۔ لیکن یہ کسی ایک عورت کی کہانی نہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری مسلح تنازع کے باعث اس طرح کی کئی ہزار خواتین ہیں جن کے شوہر لاپتا ہیں اور وہ آدھی بیوہ یا ہاف ویڈو کہلاتی ہیں۔ سنینا کاچرو ایک کشمیری پنڈت خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں اور اس فلم کی ایگزیکٹو پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ڈائیلاگز کی تحریر بھی ان کے ذمے تھی۔ وہ کہتی ہیں
وکٹم ہے پر وکٹم کو امپاور کیسے کیا جائے، تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ اس میں ایجوکیشن ول پلے اے ویری بگ پارٹ۔ تو اس لیے ہماری جو کہانی ہے ہاف ویڈو، اس میں ہم چاہتے تھے کہ یہ دکھائیں یا یہ ایک میسج لوگوں تک جائے اور ہاف ویڈوز کو جائے۔ ایک تو ایک نام سے ہی ہمیں تکلیف ہے، ہاف کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کا بچہ لیٹ سے مسنگ ہے تو کیا وہ ہاف مدر ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ہاف ہیومن بینگ ہوتے ہیں؟ تو ہاف ویڈو کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان ہے، اس کا ایک نام ہے، اسے نام سے بلائیے۔ نیلا ہے ہماری جو اس میں مین یہ ہے، پروٹیگنسٹ ہے، تو نیلا تو نیلا ہے، یہ نیلا کی کہانی ہے، اسے ہاف ویڈو کیوں کہنا ہے؟ یہ ہمارا ایک سوچ ہے، اس میں ایک پرسپیکٹیو ہے۔
امید حوصلہ دیتی ہے تو حقیقت فیصلہ۔
نیلا کی شخصیت، اس کے حقوق اور اس کی زندگی سے جڑے وہ پہلو جنہیں عام طور سے خواتین کو آدھی بیوہ قرار دیے جانے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، ان مسائل پر دستاویزی فلمیں تو بہت بنی ہیں مگر یہ پہلی بار ہے کہ ایک فیچر فلم میں اس موضوع کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سنینا کہتی ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم اسی کوشش میں ہیں کہ اس فلم کو بھارت اور پاکستان کے سنیماز میں بڑے پیمانے پر ریلیز کیا جائے۔
پروڈکشن ٹیم ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، ہم ڈسٹریبیوشن چینلز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک حد تک تسلیم بھی کیا ہے کہ وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، لیکن ہاں مقصد یہی ہے کہ اس فلم کو مین اسٹریم آڈینس تک پہنچایا جائے، کیونکہ میرے خیال میں یہی درست طریقہ ہے۔
زندگی کا سفر مشکل ہے پر اگر کوئی ہم سفر ساتھ ہو تو راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔
سنینا کاچرو کے مطابق اس فلم کو مکمل طور پر کشمیر میں فلمایا گیا ہے اور اس کو بنانے والی ٹیم کے تمام اراکین کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، مگر اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم میں مقامی گلوکاروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ کشمیر کی گلیوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے ایسے گلوکار جو وہاں جاری تنازع سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
یہ ایک جو آرٹ، اس کا ڈیول پرپز ہے، ایک تو ریئلسٹک رائٹ ہے، ہم جب سڑکوں پہ جاتے ہیں کشمیر میں تو آپ سنتے ہیں ایسے لوگوں، فقیروں کو، اور کہیں پہ بھی ہوگا چاہے مطلب ساؤتھ ایشیا میں، تو ہم چاہتے تھے ان کا بھی ایک جو ہمارے جو لوک گیت ہیں کہتے ہیں اسے، وہ جو مر رہے ہیں ابھی کیونکہ بیکاز آف دا کانفلکٹ آل آف دیٹ ہیز اسٹارٹ۔ دی ادر تھنگ وچ ہی ڈیڈ واز دیٹ ہی شاٹ لاٹ آف سینز ان ونٹر۔ جب ہم کشمیری خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ پھول، ندیاں اور پہاڑ اور ہرا بھرا ہی دیکھتے ہیں، لیکن کشمیر ونٹر میں کتنا خوبصورت ہے یہ بھی کوئی تو بتا دے، تو ہم نے وہ بھی کیا.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آدھی بیواؤں کے سماجی، معاشی، قانونی اور نفسیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان مسائل کا حل پیش کرنے والی اس فلم کے تخلیق کاروں کو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش کشمیر کے اس رشتے زخم کو مندمل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے گی. نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل. کالعدم عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ صلاح الدین نے پاکستانی کنٹرول کے کشمیر میں ایک جلسے میں پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر پر بھارتی قبضہ ختم کرانے کے لیے کشمیری عسکریت پسندوں کی مدد کرے، کیونکہ بقول ان کے جلسے جلوس اور مظاہرے اس تنازع کو حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں.
متنازع کشمیر میں بھارت کے خلاف صف فرا کالعدم کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت سے کشمیر کی علاحدگی کے لیے عسکریت پسندوں کی ٹھوس مدد کرے. ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صلاح الدین نے کہا کہ اگر بھارت کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے صاف افریقی مذاکرات کی راہ ہموار کرے تو عسکری قیادت تعاون کے لیے تیار ہے. صلاح الدین نے کہا کہ کشمیر کا تنازع پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں، بلکہ حد بندی لکیر کی دونوں جانب منقسم علاقوں میں مقیم 1.5 کروڑ کشمیریوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. واضح رہے کہ حزب بھارتی کشمیر میں نئی دہلی کی حکمرانی کے خلاف نبذ نماز سب سے بڑی عسکری تنظیم ہے، جس پر امریکہ نے گزشتہ برس پابندی عائد کر دی تھی، اور اس کے سپریم کمانڈر سید صلاح الدین کو بھی گزشتہ برس سے دہشت گرد افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے. تاہم کالعدم عسکری رہنما کا موقف ہے کہ اقوام عالم کے چارٹر کے مطابق انہیں بھارتی قبضے کے خلاف بندوق اٹھانے کا حق حاصل ہے. باور رہے کہ بھارت پاکستان پر الزام عائد کرتا آیا ہے کہ وہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کی مدد کرتا ہے، جبکہ پاکستان بھارت کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے اور کشمیر میں جاری عسکریت پسندی کی تحریک کو کشمیریوں کی اپنی تحریک قرار دیتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے. روشن مول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء صرف پر 100 ارب کے اضافی محصولات کے نفاذ کی دھمکی، اور بیجنگ کی جانب سے اس انتباہ کے باوجود کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے. صدر اور ان کے انتظامیہ نے جمعے کے روز کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ کسی تجارتی جنگ میں برسر پیکار نہیں ہے. واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی بیان بازی پر بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران وائٹ ہاؤس کے اقتصادی امور کے چیف ایڈوائزر لیری کڈلو نے کہا کہ یہ صرف ایک تجویز ہے جس کا امریکی تجارتی نمائندہ یو ایس ٹی آر جائزہ لے گا اور پھر اسے عوامی تبصرے کے لیے پیش کر دیا جائے گا، اس لیے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اور کسی چیز پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اسی دوران بیجنگ نے پیچھے ہٹنے کا کوئی اندیا ظاہر نہیں کیا ہے. امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تنازع اور محصولات کے حالیہ جوابی اقدامات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کابینہ کی سطح کے اقتصادی مذاکرات کا مستقبل واضح نہیں ہے. ایک امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کے روز امریکہ اور چین کے درمیان ان جامع اقتصادی مذاکرات کی بحالی کی کوئی فوری علامت موجود نہیں تھی جو افتتاحی مرحلے کے خاتمے کے بعد سے تعطل کا شکار ہیں اور جن میں گزشتہ جولائی سے کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور امریکہ کی دو ریاستوں ایریزونا اور ٹیکسس نے جمعے کو اعلان کیا کہ وہ آئندہ ہفتے نیشنل گارڈ کے 400 اہلکاروں کو میکسیکو سرحد پر بھیجیں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرحد پر مزید اہلکاروں کی تعیناتی کا مطالبہ کیا تھا. وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایزابیل کوکولی کی رپورٹ مبشر علی زیدی پیش کرتے ہیں.
ٹیکسس نیشنل گارڈ نے کہا ہے کہ وہ پہلے ہی سرحد پر اہلکار روانہ کر چکے ہیں اور آئندہ 3 دن میں مزید اہلکار بھیجے جائیں گے. بریگیڈیئر جنرل ٹریسی نورس نے کہا
Within 72 hours, the Texas Military Department will have 250 personnel along with ground surveillance.
آئندہ 72 گھنٹوں میں ٹیکسس ملٹری ڈپارٹمنٹ کو 250 اہلکار مل جائیں گے، جن کے پاس زمینی نگرانی کی گاڑیاں اور ہلکے اور درمیانی سطح کے ایویشن پلیٹ فارم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ٹیکسس نیشنل گارڈ کئی عشروں سے وفاقی اور ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر میکسیکو کی سرحد پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آسٹن میں جمعے کو بریگیڈیئر جنرل ٹریسی نوریس کی نیوز کانفرنس کے بعد دو ہیلی کاپٹر اہلکاروں کو لے کر سرحد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایریزونا کے گورنر ڈگ ڈوزی نے جمعے کو کہا کہ اگلے ہفتے تقریباً 150 اہلکار تعینات کر دیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر نیشنل گارڈ کے 2,000 سے 4,000 اہلکاروں کی تعیناتی چاہتے ہیں۔ جمعے کو وزیر دفاع جیمز میٹس نے صدر کے منصوبے کے مطابق نیشنل گارڈ کے 4,000 اہلکاروں کو سرحد پر بھیجنے کی منظوری دی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے جمعے کے روز امریکی سرحد میں غیر قانونی داخلے کو قطعی طور پر برداشت نہ کرنے کی ایک پالیسی کا اعلان کیا۔ انہوں نے جنوبی سرحد پر فیڈرل پروسیکیوٹرز کی ہدایت کی کہ وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے بھیجے گئے غیر قانونی داخلے کے تمام کیسز کو اپنے دسترس میں لے لیں۔ سیشنز نے لکھا کہ یہ پالیسی تمام موجودہ پالیسیوں پر فوقیت لے گی، اور اگر اس پالیسی کے نفاذ کے لیے اضافی وسائل کی ضرورت ہو تو ہر دفتر اس کی شناخت کرے اور ان اضافی وسائل کی درخواست کرے۔ جمعے کی رات صدر ٹرمپ نے ایک میمورینڈم پر دستخط کیے تھے جس میں پکڑو اور رہا کرو کے طور پر معروف پالیسی کے خاتمے کا حکم دیا تھا، جس کے تحت غیر قانونی تارکین وطن افراد کو عدالت کی سماعت کے انتظار کے دوران قید سے رہا کر دیا جاتا تھا۔ شام میں نگرانوں کے مطابق شامی فوجیوں نے مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری قصبے پر ایک فضائی حملہ کر کے کم از کم 40 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جمعے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن نے غوطہ کے سب سے بڑے شہر کے مختلف حصوں میں دھوئیں کے گہرے بادلوں کو فضا میں اڑتے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ریپبلکن گارڈ فورسز قصبے کی جانب بڑھ رہی تھیں جہاں جیش الاسلام کے باغی گروپ قابض ہے۔ یہ لڑائی ایسے میں ہوئی ہے جب غوطہ میں باغی گروپس نے حلب کے شمال مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی طرف جانے کے لیے ایک محفوظ راستے کو قبول کیا۔ گزشتہ ہفتے روس نے کہا تھا کہ جیش الاسلام نے غوطہ کو جہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں چھوڑنے کا ایک معاہدہ قبول کیا تھا، تاہم یہ انخلا ان خبروں پر تعطل میں پڑ گیا کہ باغی گروپس انخلا پر بدستور اختلاف کا شکار ہیں۔ ہفتے کے روز حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی کی وزارت صحت نے کہا کہ سردی جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک صحافی سمیت 9 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ وزارت نے کہا کہ جمعے کی جھڑپوں کے دوران غزہ میں قائم این میڈیا ایجنسی سے وابستہ ایک فوٹوگرافر یاسر مرتگا اس کے باوجود نشانہ بنا کہ وہ پریس کی ایک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اسرائیلی فوج نے یہ کہتے ہوئے تبصرہ کرنے سے انکار کیا کہ وہ واقعے کا جائزہ لے رہی ہے۔ اور ایک نئی تحقیق کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں آسٹریلین فوج سے الگ ہونے والے آدھے سے زیادہ افراد میں نفسیاتی بیماریاں پائی گئی ہیں۔ آسٹریلین حکام کا کہنا ہے کہ یہ اب تک ملک میں فوجیوں کی جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت سے متعلق کی جانے والی سب سے جامع تحقیق ہے، اور اس میں ان فوجیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو عراق اور افغانستان کی جنگ میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک۔
آسٹریلیا میں بیشتر مرد اور خواتین فوجیوں کے لیے دوبارہ عام زندگی میں واپس آنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ویٹرنز افیئرز نامی فوجی محکمے کی جانب سے کی جانے والی تحقیق کے مطابق ان میں سے آدھے سے زیادہ فوجیوں کو ڈپریشن اور انگزائٹی یا پریشانی جیسی بیماریاں لاحق ہیں جو انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر رہی ہیں۔ ریٹائر ہونے والے بیشتر فوجیوں کو اندازہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہونے والے فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 14 سال آسٹریلین فوج میں رہنے والے رابن لی عراق اور افغانستان میں بھی اپنے عسکری فرائض انجام دے چکے ہیں۔ 2015 میں فوج سے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ڈاکٹرز نے انہیں ذہنی صدمے میں لاحق ہونے کی تشخیص کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجیوں کے لیے ذہنی صحت کے حوالے سے طبی سہولتوں کا بہت فقدان ہے۔ فوج میں اپنے فرائض انجام دینے والے ان لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں اس قسم کے مسائل ہیں، مگر ان مسائل کی تشخیص کے بہت برے طریقہ کار سے گزرنا پڑتا ہے اور انہیں مختلف سطح پر برے سلوک کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ آسٹریلین حکومت تسلیم کرتی ہے کہ فوج سے الگ ہو کر لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل اور خوف زدہ کر دینے والا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ویٹرنز افیئرز محکمے کے وزیر ڈیرن چیسٹر کہتے ہیں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اس معاملے سے اچھی طرح نمٹا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں،
The government is determined to put veterans and their health at the center of everything we do. We're putting veterans first.
حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ فوجیوں کی صحت کے معاملے کو مرکزی حیثیت دے۔ ہم فوجیوں اور ان کے خاندان والوں کو اولین اہمیت دے رہے ہیں۔ مختصراً میں یہی کہوں گا کہ یہ تحقیق جو آج ہم شائع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم صحیح راہ پر گامزن ہیں، لیکن فوجیوں اور ان کے خاندان والوں کو شہری زندگی میں واپس لانا مشکل ہے، اور اس سلسلے میں اور بہت کچھ کیا جانا چاہیے۔
حکام کا مزید کہنا ہے کہ اب تمام فوجیوں کو ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مفت علاج کی سہولت دی جا رہی ہے اور فوجیوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے مزید 6 رپورٹس اس سال کے آخر تک شائع کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ آسٹریلین بحری، بری اور فضائی افواج میں 1,00,000 سے زیادہ افراد شامل ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں موٹاپے کا مرض بڑھ رہا ہے۔ کئی جائزہ رپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ ملک کی 21% آبادی موٹاپے کا شکار ہے، جس میں عورتیں، مرد اور بچے سبھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
دنیا بھر کی طرح ہفتے کو پاکستان میں بھی صحت کا عالمی دن منایا گیا اور اس ضمن میں مختلف تقاریب میں لوگوں کو درپیش طبی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اور بروقت تشخیص و علاج پر زور دیا گیا۔ پاکستان میں ایک طرف تو آلودہ پانی کے استعمال سے مختلف بیماریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور آبادی کا ایک بڑا حصہ غذائیت کی کمی کے باعث پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیوں کا شکار ہے، تو وہیں موٹاپے کے شکار افراد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جسے اکثریت مرض تصور نہیں کرتی، جبکہ یہ بیماری بہت سے دیگر امراض کا باعث بنتی ہے۔ ماہر امراض غدود ڈاکٹر مدیحہ احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لوگ اب بھی موٹاپے کو صحت اور خوشحالی کی علامت سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔
اس کی پروپورشنز اتنی ہائی ہو گئی ہیں کہ جیسے کسی وبائی مرض کی ہوتی ہیں۔ تو ڈائبٹیز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اوبیسٹی کے ساتھ۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جو کہ کامن فارم ہے ڈائبٹیز کی، اس کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ہائپر ٹینشن، یا جو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی بیماری ہے، کولیسٹرول بڑھ جانا، یورک ایسڈ بڑھ کے جو جوڑوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک، بہت بڑا تعلق ہے موٹاپے کا ہارٹ اٹیک، جو عام الفاظ میں دل کی بیماری جو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ۔ اسی طرح فالج یا اسٹروک جو ہوتا ہے، اس کا موٹاپے کے ساتھ تعلق ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں موٹاپا نہ صرف خواتین اور مردوں میں بڑھا ہے، بلکہ اب بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔
الارمنگ سچویشن بن گئی ہے۔ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن دونوں میں ہے۔ مردوں میں بھی اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، خواتین میں بھی بڑھ رہی ہے، اور ایون اب بچے بھی جو ہے نا، وہ بھی موٹاپے کا شکار ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے مطلب ایک طرح کی ماڈرنائزیشن ہم کہتے ہیں اربن ایریاز کے اندر، سہولتیں آتی جا رہی ہیں، اتنے ہی زیادہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی لمٹ ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی۔
ڈاکٹر مدیحہ نے کہا کہ صحت مند طرز زندگی اپنا کر اور خوراک میں اعتدال سے موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے، اور ہر شخص کو اپنے وزن اور قد کے تناسب کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی بے قاعدگی نظر آئے تو فوراً معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صحت کے عالمی دن کے حوالے سے کرائے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ بھارت میں تقریباً 40% خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ مردوں میں شوگر کا مرض زیادہ ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
عوام کے طرز زندگی میں تیز رفتار تبدیلی کے سبب بھارت میں تقریباً 38% خواتین اور تقریباً 16% مرد خون کی کمی کے شکار ہیں، جبکہ 61 سال کی عمر کی خواتین خون کی کمی سے زیادہ متاثر ہیں۔ عالمی یوم صحت کے موقع پر تشخیص و تحقیق کے ایک ادارے ایس آر ایل ڈائگنوسٹکس کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق تقریباً 21% مرد غیر فطری شوگر لیول کے شکار ہیں، یعنی یا تو انہیں ذیابیطس ہے یا وہ اس کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ زائد از 17% خواتین کا شوگر لیول غیر فطری ہے۔ ادارے کے سرپرست بی آر داس نے ایک بیان میں کہا کہ عوام کو احتیاطی طور پر اپنی صحت کی جانچ کراتے رہنا چاہیے۔ مذکورہ نتائج اس بات کے متقاضی ہیں کہ عوام تشخیص اور اس کی خدمات کے تعلق سے زیادہ بیدار رہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کے 10 ملکوں میں بھارت ایسا ملک ہے جہاں خودکشی کے واقعات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں ڈپریشن کے واقعات میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت کے ایک محکمے سی سی آر یو ایم میں سینئر ریسرچ آفیسر ڈاکٹر سید احمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھارت میں صحت عامہ کی جو اب تک صورتحال ہے، اس کی وجہ طرز زندگی میں تبدیلی اور انسانی اذہان پر دباؤ ہے۔
یہ واقعی خواتین میں جو ہے خون کی کمی کافی پائی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کو جو نیوٹریشن پر، یعنی ایسے غذائیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو قاعدے سے وقت پہ کھانا کھائیں۔ ایک عجیب سا معاملہ اس وقت ہے، لائف اسٹائل لوگ بدلی ہوئی ہے، بے وقت کھانے کا، بے وقت ہونے کا، اس کا بھی اثر ہے۔ صبح بڑھیا ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے خاص طور دیتے ہیں کہ صبح سویرے کا ناشتہ بہت عمدہ کریں، تازہ کھانا کھائیں، تازہ کھانا کھائیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں جو پالیسیاں وضع کی ہیں وہ صحیح سمت میں ہیں، البتہ انہیں اور پہلے اختیار کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ بھارت میں مہنگی صحت خدمات کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقات اپنے امراض کا صحیح علاج نہیں کرا پاتے. یہاں ہر تیسرا بچہ ناقص غذائیت اور خون کی کمی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے ساتھ ساتھ مسلم طبقے میں بھی بچوں کی شرح اموات دیگر طبقات کے مقابلے میں زیادہ ہے. یونیسیف کے مطابق ہر سال 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کی قابل علاج امراض میں موت ہو جاتی ہے. دریاسنا وزارت صحت کے مطابق عوام کو تمباکو کے نقصانات کے تئیں بیدار کرنے کے لیے بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹوں پر ایک ملک گیر ٹول فری نمبر درج کیا جائے گا, جو کہ عوام میں بیداری لانے میں اہم رول ادا کرے گا. ستمبر ماہ سے شروع کیے جانے والے اس نمبر پر تمباکو نوش افراد کی کاؤنسلنگ کی جائے گی. ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی یوم صحت پر ایک پیغام میں کہا کہ اچھی صحت انسانی ترقی کی بنیاد ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
حال ہی میں صوبے بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت معذور افراد سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو عملی شکل دے. اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً خصوصی افراد کے طبقے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھی گل رخ کی یہ رپورٹ.
بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم ہوسٹ کے ایگزیکٹو ممبر کرامت اللہ نے 2011 میں اس غیر سرکاری تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جو معذور افراد پر مشتمل ہے. کرامت اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
جو ہمارا فرسٹ انیشیٹو تھا کہ جتنے بھی ڈسیبلڈ ہیں ان کو باہر نکالا جائے, اور ان کو جو سب سے پہلے پرابلم پیش آ رہی تھی موبائلٹی کی, جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پاکستان بیت المال سے رابطہ کرتے ہوئے ان کے لیے ویل چیئروں کا بندوبست کیا, تاکہ وہ ویل چیئروں کے اوپر بیٹھ کے گھر سے باہر نکلنا شروع ہو, اور ہم جو ہے بہتر سے بہتر قانون سازی کرتے ہوئے ڈسیبلٹی کے اوپر کام کر سکیں. ہماری ان کاوشوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو 7-8 سال کی اسٹرگل تھی, اس کے اندر بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جس نے بلوچستان ڈسیبلٹی بل جو ہے لاسٹ ایئر جون کے اندر پاس کر لیا, اور اس بل کی اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. بلوچستان ڈسیبلٹی ایکٹ 2017 جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کو 2 مینٹس کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف آئے. اس ایکٹ کے اندر ایک فٹ ہے کہ جو جاب کا گھوٹا ہے وہ پہلے 3% تھا, اس کو بڑھا کے 5% کر دیا گیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو جاب ہیں وہ علیحدہ سے ایڈورٹائز کی جائیں, تاکہ ڈسیبل پرسن کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے کوٹے کے مطابق 5% جو ہیں یہ جو جاب ہیں وہ اپنے میرٹ کے اوپر آتے ہوئے ان جابس کے اندر جو ہیں وہ اپلائی کریں. اسی طرح انڈیپینڈنٹ لیونگ کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے منتھلی جو ہے کچھ وظیفہ جو ہے وہ ڈسیبلڈ جو کہ جابس نہیں کر سکتے ہیں, یعنی کہ ڈسیبلٹی ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ کسی قسم کا کام کر سکے, ان کو وہ منتھلی جو ہے وہ وظیفہ دے.
کرامت اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں مکمل تعداد بتائیں کہ بلوچستان میں کتنے معذور افراد پائے جاتے ہیں.
ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے باقاعدہ جب سینسس ہو رہا تھا تو بہت بھرپور کمپین بھی چلائی تھی کہ سینسس کے اندر ہمیں جو ہے کاؤنٹ کیا گیا, جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہمارا ایک کیس لگا تھا جو کہ ہم نے ون کیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرسن وتھ ڈسیبلٹی ٹرانسجینڈر اور ٹرانسجینڈر وتھ ڈسیبلٹیز کو خاص انکلوڈ کرنے کی ہدایت کی تھی, مگر انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا, اور ہم اس طریقے سے کاؤنٹ نہیں ہو سکے جو کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا.
دوسری طرف شازیہ بتول نے, جو کہ معذور خواتین کے ایک گروپ ویمن بریک اینڈ بیریئر کی ممبر ہے, نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
یہ ایک تو ان کو گھر سے نکالنا, کیونکہ جیسے ہم لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں تو ایک فیمیل کے لیے نکلنا بہت مطلب ایک جو نارمل بھی ہوتی ہے بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا نکلنا مشکل ہوتا ہے, تو جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں اس کے لیے تو اور بھی مشکلات ہوتے ہیں. ان کو ہم نے گھر سے نکالا. اس سے پہلے میں نے ڈسیبلٹی پہ اس لیے کام نہیں کیا کہ میں زیادہ فیل نہیں کرتی تھی اس چیز کو نا.
جبکہ بلوچستان کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر مسرت جبین نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
گورنمنٹ بلوچستان نے ان کی نئے سرے سے رجسٹریشن کرنا شروع کر دی ہے. تھرو آؤٹ بلوچستان ہم ان کی رجسٹریشن کر کے منگا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے گزارا الاؤنس بنا کرنا ہے، کیونکہ اس کے سوشل ویلفیئر نے ان کے لیے سی ایم سے درخواست کی تھی کہ ان سب کو گزارا الاؤنس دیا جائے، کیونکہ تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی. جو ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں ان کو ایجوکیشن دیں گے، اور جو ووکیشنل ٹریننگ لے سکتے ہیں ان کو ماڈرن ووکیشنل ٹریننگس بھی دی جا رہی ہیں جو ٹریڈ ان ہیں. ان کا جو بل پاس ہوا ہے اس میں ہم نے ان کے لیے جو ہے 2% سے 5% کوٹا نوکریوں میں کروا دیا ہوا ہے. ان کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ان کا گزارا الاؤنس بھی شروع ہو جائے. ان کے لیے جو گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ وائز بھی اسکول بنا دیے ہوئے ہیں.
اس سوال کے جواب میں کہ حکومت اس اقدامات کو کب تک عملی شکل دے گی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے کام میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے کسی ایسی اطلاع کے لیے جس سے مولانا فضل اللہ کی شناخت یا اتا پتہ معلوم ہو سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی ہے. اس کے علاوہ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام عبد الولی اور منگل باغ دونوں کے لیے الگ الگ $30,00,000 کی پیشکش کر رہا ہے. تینوں کے تینوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد گروپ یا ٹی ٹی پی سے ہے. ٹی ٹی پی پاکستان کی فوج کے خلاف ہے اور اس نے اپنے جن مقاصد کا اعلان کیا ہے ان میں افغانستان سے اتحادی افواج کا نکالا جانا شامل ہے. اس گروپ نے القاعدہ کے ساتھ قریبی اتحاد کا بھی اظہار کیا ہے. مولانا فضل اللہ ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے. اس کی قیادت میں ٹی ٹی پی نے پشاور کے ایک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 148 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان میں 132 طلبہ تھے. فضل اللہ جون 2012 میں 17 پاکستانی فوجیوں کے سر قلم کرنے اور 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ یوسف زئی کو گولی کا نشانہ بنانے کا بھی ذمہ دار ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے 2015 میں فضل اللہ کو خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا. عبد الولی جماعت الاحرار کی قیادت کرتا ہے جو ٹی ٹی پی سے منسلک ایک عسکریت پسند گروپ ہے. عبد الولی کی قیادت میں اس دہشت گرد گروپ نے پاکستان میں متعدد حملے کیے ہیں، جن میں شہریوں، مذہبی اقلیتوں، فوجیوں اور قانون نافذ کرنے والے عملے کو نشانہ بنایا گیا ہے. منگل باغ لشکر اسلام کا لیڈر ہے جو ٹی ٹی پی سے منسلک ایک اور دہشت گرد تنظیم ہے. اس کی قیادت میں لشکر اسلام کے کارندوں نے نیٹو کے قافلوں پر حملے کیے ہیں. یہ گروپ منشیات کی تجارت، اسمگلنگ، اغوا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری پر رقم ایڈ کر اپنے مالی اخراجات کا بندوبست کرتا ہے. 1984 میں جب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس کے تحت 90 سے زیادہ لوگوں کو $14.5 crore سے بھی زیادہ کی رقم ادا کی جا چکی ہے. ان افراد نے قابل عمل اطلاعات فراہم کی تھیں جن سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے میں مدد ملی یا دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گرد کارروائیوں سے بچاؤ ممکن ہوا. فضل اللہ، عبد الولی اور منگل باغ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.rewardsforjustice.net پر جائیے. ہم کسی کی بھی جن کے پاس ان لوگوں کے بارے میں معلومات ہوں حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ریوارڈز فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کریں. ای میل کا پتہ ہے rewardsforjustice.net، جبکہ شمالی امریکہ میں ٹیلی فون نمبر ہے 1-800-577-3927. ڈاک کے ذریعے اس پتے پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ریوارڈز فار جسٹس، واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 یو ایس اے. تمام معلومات سختی سے صیغہ راز میں رکھی جائیں گی.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ سائنس کا ابتدائی کلیہ ہے کہ پانی دو گیسوں سے مل کر بنا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، اور کوئی معمولی سا کیمیائی عمل ان دونوں گیسوں کو جدا جدا کر سکتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ پانی میں اور بہت کچھ موجود ہوتا ہے، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھانے یعنی گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے، اور ساتھ ہی سمندر کے پانی میں تیزابیت میں اضافے کا سبب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ہمیشہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو قابو کرنے کے طریقے دریافت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ برطانیہ کی یارک یونیورسٹی میں ایک نیا طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے سمندر کے پانی سے بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس الگ کر کے اسے محفوظ کر لیا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی پانی سے لاکھوں ٹن الومینیم کی آلودگی الگ کر کے اسے دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے گا۔ ڈاکٹر ایلیسن پارکن یونیورسٹی آف یارک میں لیکچرر ہیں اور ناردرن انگلینڈ کی وٹبی ہاربر سے سمندر کا پانی جمع کرتے ہیں۔ یہی پانی جب ان کی لیبارٹری میں پہنچتا ہے تو ٹیکنیشین پانی چھان کر اسے ایک ڈش میں نکالتے ہیں اور گریفائٹ الیکٹروڈز کے ذریعے اس سے آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ کرتے ہیں۔ اس عمل کو الیکٹرولیسس کہا جاتا ہے۔ پارکن کہتی ہیں،
We found that when we wrapped this in aluminium, what we could manage to do is we could pull the carbon dioxide from out of a gas mixture.
ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اسے الومینیم پر سے گزارا تو گیسوں کے ایک مرکب سے کاربن ڈائی آکسائڈ الگ ہو گئی، جو سمندر کے پانی میں موجود نمک یا سوڈیم کلورائڈ کے ساتھ مل کر ایک سفید ٹھوس مادے میں تبدیل ہو گئی۔ بعد میں اس میں کاربن جمع ہو گیا۔ سمندر کے پانی میں تیرتے ہوئے الومینیم کے ذرات کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذرات سے مل جاتے ہیں۔ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو باقی ایک سفید رسوب رہ جاتا ہے، جس میں ایک معدنی عنصر ڈاسونائٹ ہوتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرا ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ دھاتوں کی آلودگی جمع کی جائے تو خاصا الومینیم حاصل ہو سکتا ہے۔ پروفیسر مائیکل نارتھ بھی یارک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
If you look at the amounts of aluminium and iron which are not recycled every year, then you're looking
اگر آپ الومینیم اور آئرن کی وہ مقدار دیکھیں جو ہر سال ریسائکل نہیں کی جاتی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مقدار لاکھوں ٹن ہے۔ اگرچہ اس عمل کے لیے توانائی درکار ہے، مگر ڈاکٹر ایلیسن پارکن کہتی ہیں کہ سورج کی توانائی اور ایسے ہی دیگر طریقے خرچ بچا سکتے ہیں۔ اس پورے عمل میں ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی ہے، جو ایک اضافی عنصر ہے اور ان گاڑیوں میں استعمال ہو سکتی ہے جو بجلی سے چلتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک کارخانہ لگا کر ہر سال 850 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ اس 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھیں گلرخ، اور اب سنیے پروگرام جہانم، جس کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہجت جیلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ یاسمین جمیل کو اس شو سے اجازت دیجیے اور کچھ دیر کے لیے جہاں رنگ سننے کے لیے انتظار کریں۔